ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد, اللہم صلی علی محمد و آل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, شب جمعہ ہے, خداوند متعال کی طرف سے مغفرت کی شب ہے اور ماہ مبارک رمضان بھی ہے جس میں خود خداوند متعال کی رحمتوں اور ہدایتوں کے لیے وعدے کیے گئے ہیں. پس منظر میں دعائے کمیل بھی ہو رہی ہے, خداوند متعال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, اس شب کی رحمتوں مغفرتوں کے حصول کے لیے اور ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. اس گفتگو کے لیے جو عنوان تجویز ہوا ہے وہ قرآن کریم کی حقائق کی روشنی میں انسان کی مشکلات کا حل ہے, اور اس سلسلے میں ایک سیشن میں آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش ہوئے. جو ہمارا بنیادی ہدف ہے وہ اس بات کے اوپر اصرار کرنا ہے کہ دین ہماری مشکلات کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے, اور دین کے اندر دعویٰ یہی دعویٰ ہے, یہ کہ اللہ کے رسول مکہ کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے جب اپنی نبوت کا اعلان کر رہے تھے, اور انہوں نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ معاشرہ ہر قسم کی مشکل میں گھرا ہوا تھا, جاہلیت کا معاشرہ تھا, امن اور سلامتی کے اعتبار سے بد امنی اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تھی, اقتصادی اعتبار سے لوگ مصیبت کے اندر تھے, سماجی اعتبار سے تھوڑے سے لوگ تھے جو مالک تھے, باقی سب لوگ غلام تھے. ان تمام مصیبتوں کے ساتھ ثقافت کے اعتبار سے جاہل ترین معاشرہ تھا جس میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 10 بھی نہیں تھی. ایسے ایک معاشرے کے اندر اللہ کے رسول تشریف لائے اور انہوں نے ان تمام مشکلات کے مقابلے میں ایک دعویٰ کیا. انہوں نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم کامیابی حاصل کر لو گے. اب تفلحوا جو عربی میں استعمال ہوتا ہے قرآن کریم کی وکیبلری ہے, قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے تفلحون, وہ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فلاح کا مطلب سادہ کامیابی نہیں ہے, اس کے چند پیرامیٹرز ہیں. یعنی وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم اگر لا الہ الا اللہ کہو گے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کو قبول کر لو گے تو تمہیں ایک دائمی کامیابی ملنی ہے, ہر میدان میں کامیابی ملنی ہے. فلاح ہم ایک ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو عمیق ترین کامیابی ہو, انتہائی گہری کامیابی ہو اور دائمی کامیابی ہو. مثلاً یہ کہ ایک انسان پیاسا اور اس کو ایک گلاس پانی مل جائے, یہ بھی ایک کامیابی ہے, لیکن کب تک کی کامیابی ہے؟ جب تک دوبارہ پیاس لگے. جیسے ہی دوبارہ پیاس لگے گی وہ کامیابی کا احساس ختم ہو جائے گا. اب وہ یہ سوچے کہ 2 گھنٹے پہلے میں کامیاب ہوا تھا, اس سے اس کی یہ مشکل حل نہیں ہوگی, یہ پیاس علیحدہ ہے, اس کے لیے پھر دوبارہ ایک کامیابی چاہیے. لیکن ایک دفعہ کوئی ایسا حل دیتا ہے کوئی شخص کہ پھر کامیابی اس پہ نہیں ہوتی کہ 2 گھنٹے بعد کامیابی ختم ہو جائے گی, نہیں, کامیابی پھر ہمیشہ کی ہے, ابدی کامیابی, اس کو ہم فلاح تعبیر کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کہو کہ لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے, اور اس کامیابی کو انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر عطا کیا. یہ کہ دین اسلام بہت تیزی سے پھیلا, اس کی بنیادی ترین وجہ یہ تھی کہ اس دین نے مشکل کو حل کیا تھا. اگر دین مشکل کو حل نہ کرے تو پھر دین رسم و رواج ہے, وہ پھیلنا تو کجا, وہ خود اپنے ماننے والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے, اس کے بعد اس کے ماننے والوں کو اس کا دفاع کرنا پڑتا ہے, نہ کہ دین خود بخود پھیل رہا ہو اور لوگ دین کے ذریعے سے کامیابی حاصل کر رہا ہوں. تو یقین ہمیں رکھنا ہوگا کہ ہمارا دین کامیابی دینے کے لیے آیا ہے, ہماری مشکل کو حل کرنے کے لیے آیا ہے. اور اگر دین مشکل حل نہ کر سکے تو پھر 2 میں سے 1 بات ہے, یا تو ہم دین نہیں سمجھے ہیں, یا دین دین کامل نہیں ہے, دین دین ناقص ہے. اگر دین دین کامل ہے اور ہمیں دین سمجھ میں آ گیا تو ہماری مشکل حل ہونی چاہیے, جو بھی مشکل ہے ہماری حل ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دین 90 مشکلات حل کرے گا, 10 مشکلات حل نہیں کرے گا, تو پھر کیا اس میں میں بے دین پہ جاؤں گا, میں اس میں پھر کس سے مشکل کو حل کرواؤں گا؟ جیسے ہی میں کہوں کہ بھئی یہ میری 90 مشکل حل کرے گا، 10 مشکلات حل نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے 10 معاملات کے اندر بے دینی کی طرف جانا پڑے گا، اور یہ پھر تو حل نہیں ہوا. پھر اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے یہ دین نعوذ باللہ دین ناقص ہوا. تو خود بخود ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا دین مشکلات کو حل کرے، ہمیں اتنا فہم و شعور ملے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ذہن کے ذریعے مشکل کو حل کریں. اب جیسے ہی آپ مثال کے طور پر اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بے دین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دیندار ہیں، ان کی مشکلات کا جائزہ لیں اور آپ کو نظر آئے کہ نہیں دین نے ان کی مشکل کو حل نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے آپ نے دین کی تبلیغ کے راستے میں تو یہیں پہ رکاوٹ کھڑی کر دی. دین پھیلتا ہے ایک جملے میں ایفیشنسی سے، پروڈکٹیوٹی سے. دین ثابت کرے کہ اس کے اندر پروڈکٹیوٹی ہے، دین ثابت کرے کہ اس کے اندر ایفیشنسی ہے. پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دین نہیں پھیلے گا. اور دین اسلام پھیلا ایفیشنسی کی وجہ سے، پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے. ابھی مثال کے طور پر میں اور آپ ایران کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگر خدا نہ کرے ایسا ہوتا کہ ایران دنیا کا غریب ترین ملک ہوتا، نہیں معلوم گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے، ایران کے اندر نظم و ضبط ہوتا ہی نہیں، تو ہم کس منہ سے بات کرتے کہ لوگ اس دین کی طرف دیکھیں؟ ہم کس منہ سے بات کرتے کہ اس فکر کی طرف دیکھیں؟ الحمدللہ رب العالمین ایک مضبوط طاقتور، اپنے پاؤں پر موجود، پوری دنیا سے لڑنے کے باوجود تعمیر ترقی سائنس کی ڈیولپمنٹ میں بہت تیزی سے آگے جانے والا قوم ہے. تو اس کی یہ ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی خود اس کے لیے دلیل ہے. ہمیں اور آپ کو بھی یہی سوچنا ہوگا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ فکر اہل بیت کو پھیلائیں، آپ اس کی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کر دیں، ایفیشنسی کو ثابت کر دیں. جو میں بار بار کہتا ہوں، جب میں یہاں پہ آتا ہوں مجھے اس کا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں. کہیں اور کوئی چیز بری ہو، بری ہے، ہمارے ساتھ بہت بری ہے، خاص کر ہمارے امام کے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے تو پھر تو بہت ہی بری ہو گئی. پھر یہ علاقے، یہ ہم لوگوں کی آبادیاں، یہ ہمارے نام سے منسوب نہیں ہیں، یہ ہمارے اجداد کے نام سے منسوب نہیں ہیں، یہ ہمارے آئمہ کے نام سے منسوب ہو گئی ہیں. اگر ان میں خرابی نظر آئے گی تو یہ ہماری خرابی نہیں کہلائے گی، یہ نام کے اوپر خرابی جاری ہوگی نعوذ باللہ تعالیٰ. تو ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا کہ ہم ان مسائل کو کس طریقے سے حل کریں. بہرحال کچھ پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیے تھے، تھوڑا سا اس کا ریویو کرتے ہوئے آج عرائض پیش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جب آپ دین سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل کو حل کرے، تو آپ دین دو بنیادی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے گا. پہلی بات تو یہ کہ دین آپ سے مطالبہ کرے گا کہ آپ دین کو مان لیں. پہلا پوائنٹ، کوئی بھی مشکل اگر آپ حل کروانا چاہتے ہیں کسی سے، سب سے پہلی بات جو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے اور نہ بھی پوچھے تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ یہ کہ عمل کرو گے یا نہیں کرو گے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ وہ علاج کرے، ایک بات انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پرسکرپشن لکھ کے دے گا، آپ نے دوائی خریدنی ہے، آپ نے دوائی کھانی ہے. اور اگر آپ یہ دوائی نہیں کھائیں اور کہیں کہ تم اپنا کام کرو، میں دیکھوں گا میں کروں یا نہیں کروں، تو پیسے کی خاطر تو شاید وہ آپ کو دیکھ لے، علاج نہیں ہوگا اس طرح سے. پہلی چیز جو چاہیے دین اسلام کے اندر، ہر مشکل حل کرنے والے کے لیے جو چیز چاہیے، وہ تسلیم ہے. آپ کتنا خدا و متعال کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے. لہذا یہ جو جملہ ہمارے پاس ہے ظاہر ہے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم نجات پاؤ گے، تم کامیابی پاؤ گے. تو وہ پہلا حصہ لا الہ خود بخود کہتا ہے کہ کہو نہیں ہے کوئی، یعنی پہلے جتنے تم نے حل بنائے ہوئے ہیں پہلے سب ان سے فارغ ہو جاؤ، پہلے تو اعتراف کر لو کہ ان سے مشکل حل نہیں ہوگی. تو ہماری جو پہلی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام بتوں کو پہلے توڑ دیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دین سے ہٹ کر کوئی مشکل حل ہوگی. پہلے تو قبول کر لیں کہ نہیں حل نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ اور کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا، خدا کا دین مشکل حل کرے گا. پہلا مسئلہ تسلیم ہے. اچھا، بدقسمتی سے جو ہمارے سامنے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی تسلیم میں کچھ ریزرویشنز لیے ہوئے ہیں، جس کی طرف میں اشارہ بھی کروں گا. تسلیم نہیں ہے، سرنڈر نہیں ہے. یہ جو ہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق ہوتا ہے جو نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں. ابھی اگر آپ کو کہیں ملنے کا موقع ملا ہو تو ایک بڑا دلچسپ موضوع ہوتا ہے کہ جو لوگ نئے نئے دین کی طرف آئے ہیں، مثلاً ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ان کو کوئی بصیرت ملی ہے، تو آپ ان کے اندر اپنے مقابلے میں بہت زیادہ جوش و جذبہ پائیں گے. کیوں ان کے اندر جوش و جذبہ زیادہ ہے؟ کیوں ہمارے اندر وہ جوش و جذبہ نہیں ہے جو میں معمولاً مقابلے میں احساس کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی دینی فکر کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہم پہلے کسی فکر کے معتقد تھے، اس نے ہمیں کیا دیا تھا، اب ہم اس فکر کے معتقد ہوئے، اس نے ہمیں کیا دیا ہے. تو جیسے مقابلہ کرتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں اس فکر کے اندر محنت کرنی ہے. ہمارے ساتھ ایک آسانی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، ہمیں دین کو ڈھونڈنا نہیں پڑا کوئی قربانی دے کر، یہ ہمیں خود سے مل گیا ہے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو دین پہ چلنے کے لیے ایک تسلیم چاہیے ہوتا ہے، سرنڈر کرنا ہوتا ہے، وہ سرنڈر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوتا. ہم دو کشتیوں میں ایک ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دنیا کے حل کو لے لیں گے، دیکھیں گے اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں ایک گلیمر بھی ہے، اس میں ایک مزہ بھی ہے، اور کچھ دین کو بھی لے کر چلتے ہیں کہ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ اپنے دل کا سکون ہے کہ چلو دین بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، لیکن اس سے مشکل حل نہیں ہوتی ہے. بس پہلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ سرنڈر کرنا ہے، کتنا آپ دین خدا کے سامنے تسلیم ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دین کبھی بھی مشکل کا حل جزئی اور سطحی نہیں رکھے گا. یعنی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے، وہ آپ کو بہت ہیوی ڈوز کی کوئی اینٹی بایوٹک دیتا ہے، کوئی ایسا پین کلر دیتا ہے، آپ کی بیماری سطحی طور پر کچھ دیر کے لیے حل ہو جاتی ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہیں. ممالک بھی یہی کرتے ہیں، سیاستدان بھی یہی کرتے ہیں، پوری دنیا کا اقتصادی نظام دنیا کے ساتھ یہی کر رہا ہے. اب بہت اچھے دور میں ہم لوگ، یہ سارے بت اس وقت ٹوٹ رہے ہیں بہت بری طریقے سے، اور یہ جو دنیا میں کرائسس آئے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے نظام اس وقت شکست کھا رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو 200-150-200 سال سے اپنے اندر مشغول کیا ہوا تھا، من جملہ کیپٹلزم. ایک ایک چیز تباہ ہو رہی ہے. مثلاً جو لوگ اکنامکس اور فائنینس کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ لیبور کی کتنی اہمیت ہے، LIBOR جس کے اوپر پورا اقتصادی نظام چلتا ہے، لندن میں انٹر بینک جو ریٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پورا نظام چلتا ہے. اور یہ نہیں معلوم 100 سال سے اوپر یہ کہانی چل رہی تھی کہ بھائی اسی کے اوپر سب کچھ چلنا ہے. اب اس کو مختلف طریقے سے کوئی پرناؤنس لیبور کرے گا، کوئی لائبور کرے گا، لیکن اساس یہی ہے کہ بینک لندن کے بینکس کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے اوپر پوری دنیا چل رہی ہوتی ہے. مثلا آپ پاکستان میں جا کے کسی بینک سے بات کریں گے کہ مجھے لون چاہیے، تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ تم لائبور پلس کتنا دو گے مجھے، یعنی وہ تو ریٹ ہے ہی جو لندن میں طے ہوا ہوا ہے، اس کے اوپر کتنا دو گے. پوری دنیا کا نظام اس کے اوپر چل رہا تھا. چند مہینوں سے ان کے اقتصاد دان کہہ رہے ہیں یہ نظام غلط تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے 100 سال سے اوپر سے چلنے والا جو نظام تھا اس وقت اپنی شکست کو تسلیم کر رہا ہے، کہہ رہے کہ ہاں ہم غلط تھے. پوری دنیا کے اکنامکس اور فائنینس کا ہب جو تھا وہ مرکز میں لندن تصور کیا جاتا تھا. تو ہم ایک اعتبار سے بہت اچھے دور میں ہیں کہ وہ سارے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے وہ بت خود بخود ٹوٹ رہے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ اب دین سطحی حل نہیں دے گا آپ کو، دین آپ کو عمیق حل دینا چاہتا ہے، کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہے گا. اس کی ایک مثال عرض کروں، میں ایک دفعہ پاکستان سے باہر تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا، ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ میں جاب کے اعتبار سے مشکل میں ہوں، میرا خاندان مشکل میں ہے، اور مثال کے طور پر پتہ نہیں اس نے کیا کیا بتایا، میرے اپنے گھر کے اندر بھی ناچاخی ہے. تو میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، کچھ سوالات پوچھے کہ تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ اس کے ساتھ اصل مشکل کیا ہے، کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. کہنے لگا مولانا ان تفصیلات میں مت جائیں، مجھے صرف ایک دعا بتا دیں، معاملہ ختم کر. کیا چاہ رہا ہے؟ زندگی کے جو اصلی مشکلات ہیں، جو ممکن ہے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے آئی ہوں، ممکن ہے اس کے برے اعمال کی وجہ سے آئی ہوں، ممکن ہے اس کے کم تعلیم کی وجہ سے اس کی روزگار میں پرابلم ہو رہی ہو. مجھ سے کہہ رہے تھے میرا روزگار بھی نہیں ہے، میرے خاندان میں ناچاکی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب میں اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس مشکل کو سمجھ سکوں کہ ہوا کیا ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بھائی مجھے ایک نماز بتائیں، ایک دعا بتائیں، معاملہ ختم کریں. اس سے کوئی معاملہ ختم ہو جائے گی اس طریقے سے، بلکہ نماز بھی میں اضافہ کر رہا ہوں. مجھ سے کہتا ہے ایک دعا بتا دیں، تعویذ لکھ دیں، بس معاملہ ختم. یعنی ایسا ہو کوئی جھٹ پٹ کا کوئی حل ہو جس میں مجھے کوئی محنت نہ کرنی پڑے، اور میری جتنی مشکلات ہیں اپنی جگہ پہ رہیں، اوپر اوپر سے میں کوئی کام کر لوں، وہ بھی پڑھنے پڑھانے کا نہ ہو، باندھنے کا ہو، تو اس میں ایک ہی دفعہ لکھ کے بن جائے، معاملہ ختم ہو جائے. یہ دین ایسے حل کرے گا؟ کبھی بھی خدا کا دین یہ کام نہیں کرے گا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا. یعنی کتنے واقعات میرے پاس موجود ہیں جو آپ نے احادیث کے اندر سنے، روایات کے اندر سنے. اللہ کے رسول کے پاس آیا، کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہماری یہ مشکل ہے، کوئی عملی حل بتایا، پریکٹیکل سولوشن. بالکل مثلاً ایک آدمی آیا، جیسے بچپن سے ہم اور آپ سن رہے ہیں، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے. فرمایا تم کیا کام کر سکتے ہو؟ کہنے لگا میں کرنے کو کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے. فرمایا تم لکڑیاں توڑ سکتے ہو، لکڑیاں کاٹ سکتے ہو. کہنے لگا لکڑیاں کاٹوں گا، کلہاڑی نہیں ہے. فرمایا کوئی ہے جو اس کو کلہاڑی دلوائے؟ لکڑی لوہے کا ایک حصہ صرف، اتنا اوپر کا. ایک آدمی نے کہا میرے پاس ہے، میں دے سکتا ہوں. اس نے دیا، اللہ کے رسول نے لکڑی کاٹ کر اس لکڑی سے اس کا دستہ بنایا، کہا یہ لو جاؤ کلہاڑی لو اور جنگل میں لکڑیاں کاٹو، اپنا روزگار بناؤ. کیا اللہ کے رسول اس کو ایک دعا نہیں بتا سکتے تھے جس سے اس کا روزگار بڑھ جائے، پیسہ بڑھ جائے؟ جن لوگوں کو ٹالنا ہو ان کے ساتھ شاید یہ کرتے ہوں، اگر آپ ٹالنے کی اصطلاح کا برا نہ مانیں. مثلا ایک آدمی آیا، اس نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میں غربت سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے پیسہ چاہیے. اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ صبر کرو زندگی کے اندر، ضروری نہیں کہ پیسہ ساری مشکل کو حل کرے. کہنے لگا نہیں، مجھے پیسہ چاہیے. فرمایا پیسہ لے لو گے لیکن مشکل حل نہیں ہوگی، زندگی تمہاری مشکلات میں رہے گی. کہنے لگا نہیں، پھر بھی مجھے پیسہ چاہیے. اللہ کے رسول نے 2 درہم دیے، کہا یہ 2 درہم لے جاؤ، اس سے تم بزنس شروع کرو، کاروبار شروع کرو. گویا اس نے کہا 2 درہم سے ہوتا کیا ہے؟ فرمایا نہیں، شروع کرو، اللہ کا نام لے کے شروع کرو. ایک موقع پہ دولت بہت زیادہ بڑھی، اس دولت کے ساتھ ساتھ مصیبتیں آتی رہیں، بڑھتی رہی مصیبتیں، دولت بھی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ایک زمانے میں جب بالکل پریشان ہو گیا، تھک کے آ گیا رسول خدا کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے صحیح کہا تھا، اس دولت سے مجھے کچھ نصیب نہیں ہوا، اب آپ بتائیں میری مشکل کا حل کیا ہے؟ فرمایا میرے 2 درہم واپس کرو. کہنے لگا 2 درہم نہیں، میں 2000 دینے کو تیار ہوں. فرمایا نہیں، میں نے تمہیں 2 دیے تھے، تم میرے 2 واپس کرو بس. اس نے 2 درہم واپس کیے، دولت سولت سب ختم ہو گئی، وہیں کا وہیں آ گیا. اللہ کے رسول کو پتا ہے زندگی کے اندر اصل مشکل کیا ہے. اللہ کے رسول زندگی کی مشکلات کو عمیق ترین جگہ پہ لے جا کے حل کریں گے. بس آپ دین سے یہ توقع نہ کریں جیسے کہ ہم لوگ توقع کر رہے ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک دن پڑھنے کی کوئی دعا پتہ چل جائے میرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، شاید ہو بھی جائے لیکن دین اس طرح سے نہیں چاہتا. دین آپ کی زندگی کے اندر بہتری لانا چاہتا ہے، آپ کی آخرت کے اندر بہتری لانا چاہتا ہے. بس دین عمیق حل دے گا، دین سطحی حل نہیں دے گا، پورے معاشرے کے لیے کوئی حل تجویز کرے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب دین مشکل کو حل کس طریقے سے کرتا ہے؟ کل میں نے ایک اسٹیپ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک کام جو دین کرتا ہے وہ یہ کہ آپ کی شناخت، آپ کی پہچان معاملے کے بارے میں، اس پہچان میں کوئی بہتری ایجاد کر دیتا ہے. آپ چیز کو پہچاننے لگتے ہیں، پہچاننے کے نتیجے میں خود بخود آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے میری مشکل کہاں سے حل ہو سکتی ہے. کل میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ممکن ہے کوئی یہاں پر آئے، بہت ساری چیزوں پہ اعتراض کرے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر آبجیکشن ریز کرے، اور اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی تمہاری شناخت میں ایک کمی ہے. شناخت میں کمی کیا ہے؟ شناخت میں کمی اس بات کی کہ یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں پہ صرف آدھا پونا گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ آیت اللہ قرآتی بہت خوبصورت مثالیں دیتے تھے، بہت خوبصورت ان کی کتاب کے اندر، دروس کے اندر مثالیں بہت خوبصورت ہوتی تھیں. تو انہوں نے مثال دی کہ ایک آدمی ایک کارخانے کے اندر گیا، اس کو پتا تھا کہ ایک گاڑی بنانے کا کارخانہ ہے. تو اس نے دیکھا کہ گاڑیوں کے جو اسٹیئرنگ ویل بن رہے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں اور ٹائر بہت بڑے ہیں. تو اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے، تمہارا اسٹیئرنگ ویل تو گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل سے بہت چھوٹا ہے، اور تمہارا جو ٹائر ہے یہ گاڑی کے ٹائر سے اتنا بڑا ہے، یہ تو تم ہر چیز غلط بنا رہے ہو، اسٹیئرنگ ویل چھوٹا بنا رہے ہو، ٹائر بڑا بنا رہے ہو. سننے والا سنتا رہا. اس نے کہا اور بتاؤ خرابی. اس نے اور بہت ساری خرابیاں بتائیں، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. آخر میں اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا بھائی یہاں گاڑیاں نہیں بن رہی، یہاں ٹریکٹر بن رہے ہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، ایک گاڑی کا کارخانہ نہیں ہے، ٹریکٹر کا کارخانہ ہے، یہاں ٹائر بڑے ہوتے ہیں، اسٹیئرنگ چھوٹے ہوتے ہیں، انجن یہاں پہ لگتا ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو سب کا. اچھا غلط کیا سمجھ رہے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو یہ کچھ اور ہے، اصل میں کچھ اور ہے. اب کوئی اس دنیا کو دیکھے سمجھے یہیں پہ رہنا ہے تو دنیا کچھ اور ہے، پھر کربلا کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی کیوں مرے بھائی. لیکن اگر دنیا کچھ اور ہے، وہ یہ کہ یہاں سے نکل کے کہیں اور جانا ہے، تو پھر کربلا بالکل صحیح ہے. جب دنیا میں رہنا ہی کچھ دنوں کے لیے ہے تو شہادت کی موت مرنے میں کیا کوئی کمی ہے؟ کیا برائی ہے پھر؟ یہ پرسپیکٹو کا چینج ہونا کب ممکن ہوگا؟ جب آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہاں کچھ اور ہو رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. لہذا خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کہیں اور جانی ہے. سید الشہداء کا ایک قول ہے جو ظہر سے پہلے ارشاد فرمایا ہے، بہت نفیس خوبصورت. جب اپنے اصحاب کو جمع کیا اور دیکھا کہ چھوٹا سا ایک گروہ ہے دشمن کے مقابلے میں، اتنے بڑے دشمن کے مقابلے میں، اور یہ بات طے شدہ تھی کہ سب نے شہید ہونا ہے، شب عاشور سب کو بتا چکے تھے، تو انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا وَمَلْ مَوْتْ إِلَّا الْقَنْطَرَا، موت بس ایک پل ہے، ایک پل، اس پل کے اس طرف اور پل کے اس طرف کتنی دیر لگتی ہے پل کراس کرنے میں. فرمایا موت سے مت ڈرو، موت صرف ایک پل ہے، یہاں سے گزرو گے وہاں چلے جاؤ گے، بیچ کا حصہ موت ہے. یہ اگر حقیقتیں کسی کو سمجھ میں آ جائیں، مشکل کو کسی اور طرح دیکھے گا. میں نے کل آپ کی خدمت میں روزے کی میراث کے سلسلے میں ایک حدیث عرض کی تھی کہ جس میں فرمایا تھا کہ روزے کی میراث حکمت ہے، حکمت کے نتیجے میں معرفت ملتی ہے، معرفت کے نتیجے میں یقین حاصل ہوتا ہے، وہ اذا استيقن العبد، اور جب بندے کو یقین ہوتا ہے تو لا یبالی، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ بے عسر ام بے یسر، اس کی زندگی مشکل میں ہے یا اس کی زندگی آسانی میں ہے. اہل کربلا کو کیا مشکل ہے کہ کل شہید ہونا ہے یا بچنا ہے، ان کا ہدف کچھ اور ہے. حضرت میسم تمار کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کاروبار میں کتنی کمائی ہونی ہے، کیوں، ان کا ہدف کچھ اور ہے. تو پہلا حل جو ہمارے پاس دین کے اندر ہے وہ یہ کہ کہتا ہے تم اپنی شناخت میں بہتری لے کر آؤ. کن چیزوں کو پہچانے ہم کہ ہم بہتر ہو جائیں؟ ظاہر کون بہتر نہیں ہونا چاہتا، ہر آدمی چاہتا ہے بہتر ہو جائے. کیا پہچانے تو بہتر ہو جائے، اور پہچاننے کا مطلب صرف کتاب پڑھنا نہیں ہے، پہچاننے کا مطلب ہے یقین حاصل ہو جائے. تو تین بنیادی حقائق ہیں اس کائنات کے اندر، تین بنیادی حقائق ہیں، اگر وہ انسان پہچان لے زندگی آسان ہے. ایک حقیقت یہ پہچان لے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے، جس کا جواب واضح جواب انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا سے ہیں، خدا کی طرف پلٹ کے جائیں گے. یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ، میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے اس دنیا کے اندر. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. بس پہلا سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے. تو ہم نے عرض کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا سوال یہ ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے کہ میں بندہ خدا ہوں جس کے پاس دو وجود ہیں، ایک مادی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے، اور مجھے مادی وجود کو استعمال کرتے ہوئے روحانی وجود کو ترقی دینی ہے، اور جب میں مروں گا تو وہ روحانی وجود میرے سامنے آ جائے گا اور اس کے ساتھ میں ابدی زندگی گزاروں گا. کاش ہم لوگوں کو صرف ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے جو میں نے ابھی بالکل آخر میں صرف اشارتاً عرض کیا، وہ یہ کہ ہم نہیں مٹیں گے، ہم لوگ باقی رہیں گے. ایک موقع آئے گا جب سور پھونکی جائے گی، جب سب مر جائیں گے، کل شئن حالق الا وجہ، صرف خدا باقی رہے گا، ورنہ ہم لوگ ابدی ہیں، ہم لوگ نہیں مٹتے. یہاں سے مریں گے کہیں اور جائیں گے، وہاں سے مریں گے کہیں اور جائیں گے، پھر کہیں اور جائیں گے، نہیں معلوم ابدیت میں کتنے لاکھ سال ہیں دنیا کے، ہمیں نہیں معلوم یہ، لیکن ہم مٹنے کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم سب لوگ باقی رہیں گے. جسم مٹ جائیں گے، ہمارے وجود باقی رہیں گے، ہماری روحیں باقی رہیں گی. اگر کسی کو واقعی یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی میں نہیں مٹوں گا، جو مٹے گا وہ جسم مٹے گا، تو پھر اپنی دائمی ابدی زندگی کے لیے محنت کرے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی اس شناخت کے نہ ہونے کی وجہ سے غلط پیرامیٹرز کے اوپر بہت محنت کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جہاں کہیں بات ہوتی ہے کیریئر پلاننگ کی، تو کتنے کیریئر کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے؟ جو لوگ کیریئر پلاننگ کی بات کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو جس کیریئر کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ 40 سال کا ہے. اگر ہمارا وجود 40 سال کا ہوتا تو ہماری کیریئر پلاننگ 40 سال کی ہونی چاہیے تھی، اور اگر ہمارا وجود 400,000 سال کا ہے تو پھر 40 سال کی کیریئر پلاننگ کر کے کیا فائدہ ہوا پھر؟ باقی مثال کے طور پر 300,000 اور کچھ ہزار سال کا پھر کیا، اس کا کیا ہوگا پھر؟ اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں ہے ہماری. اس طرح سے اگر دیکھنا شروع کریں دنیا کچھ اور ہو جائے گی آپ کے ہمارے لیے. اور یہ قرآن کریم کے حل کا پہلا حصہ ہے. سب سے پہلے شناخت کی امپروومنٹ آنی چاہیے، معرفت کی امپروومنٹ آنی چاہیے، اور یہاں سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. اب میں دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کل ایک مثال عرض کر دی تھی جادوگروں کی مثال، کہ جب جادوگروں کے سامنے ایک نئی معرفت حاصل ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ دنیا دنیا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک اور دنیا ہے، اور فرعون جو ہے وہ حاکم اس دنیا کا ہے، پیچھے کا حاکم کوئی اور ہے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ بات حق ہے، خدا کوئی اور ہے، دنیا کوئی اور دنیا ہے، یہاں سے مر کے کہیں اور جانا ہے. تو جیسے یہ معرفت حاصل ہوئی ان کا انداز تبدیل ہو گیا، انہوں نے انسانوں کی غلامی سے نکل کر خدا کی غلامی کو قبول کر لیا. فرمایا جو تجھے کرنا ہے کر، فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو تجھے کرنا ہے کر گزر، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو جو کچھ کرے گا وہ اس دنیا کے بارے میں. تو یہ بصیرت ہمیں کب نصیب ہوتی ہے؟ جب کوئی اور بات سمجھ میں آ جائے. ایک اور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد. قرآن کریم مومنوں کی نشانی بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے اوپر. پلیز खुदा का, आप यहाँ बैठे हैं तो तवज्जो दीजिएगा, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے, بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر. ويتفكرون في خلق السماوات والارض, یہ زمین اور آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں. جیسے وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں انہیں کچھ عقیدہ مل جاتا ہے, کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے پروردگار تو نے اسے باطل خلق نہیں کیا, کوئی ہدف ہے, کوئی مقصد ہے یہاں پر. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ, ہم نے اس شناخت کو حاصل نہیں کیا ہے, ہمارا سارا ذہن یہیں پہ پھنسا ہوا ہے. اس دنیا نے کچھ چیزوں کو ہمارے سامنے اتنا اہم کر دیا ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. اگر ان سے باہر نکل آئیں تو پھر ہمارے سامنے ایک اور دنیا بستی ہے کہ ہاں بھائی آخرت میں کیا ہونے والا ہے, ہمارے اخلاقیات ہمیں آخرت میں کہاں پہنچا دیں گے, جن چیزوں کو ہم اہمیت دے رہے ہیں یہ ہمیں آخرت میں کہاں پہنچائیں گے, ہمیں کن چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ابھی ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. اس نے مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا, اس نے خاندان میں یہ کام کر دیا, وہاں میری بے عزتی ہو گئی, وہاں میری لڑائی ہو گئی, اس سے میں نے بات کرنا ہے, اس سے بات نہیں کرنا ہے, سب یہی چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کاش اس کے ہوتے ہوئے خوشی مل رہی ہوتی تو میں کہتا چلو پھر یہی کر لو, پھر یہی کرتے ہیں. آپ مثال کے طور پر امریکہ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, اگر وہ یہ کہنا کہ ہمیں, ہم دنیا پرست ہیں, ہم خدا کے منکر ہیں نعوذ باللہ, اور ہم اس میں خوش ہیں, تو بسم اللہ پھر خوش رہو, چلو بے خدائی کے ساتھ خوش رہو, بے دینی کے ساتھ خوش رہو, اس میں بھی خوش نہیں ہے, اس میں جنگیں ہیں, پھر اس میں کون سی خوشی مل رہی ہے؟ گردنیں کٹ رہی ہیں, زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, انسانوں کی حالت تباہ ہو گئی ہے, محبتیں ختم ہو گئی ہیں, ایک دوسرے کے لیے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں, یہ خوشی ہے؟ آپ خود دیکھ لیں ہماری زندگیوں میں کتنی خوشیاں باقی رہ گئی ہیں. حتیٰ وہ موقع جو خوشیوں کے موقع تھے وہ غموں کے موقع بدل گئے. اب عید آئے گی تب بھی کوئی خوشی نہیں ہوتی, اب بھی کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم لوگوں میں خوشیاں کہاں رہی ہیں. اب ہم آرٹیفیشل کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں اور اس طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ وہ دنیا نہیں ہے جس کے اندر ہمیں ہونا چاہیے تھا. خدا نے یہ دنیا ہمارے لیے اس طرح نہیں بنائی ہوگی. اب اس کی شناخت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ بھائی ہمارا اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمارا اصلی مسئلہ کہیں اور ہے, اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ مسائل نصیب ہوں. اور یہ شناخت کن چیزوں کے بارے میں ہونی چاہیے؟ میں نے عرض کیا ابتدا اور انتہا کے بارے میں شناخت ہونی چاہیے, اپنے وجود کے بارے میں شناخت ہونی چاہیے, اور اس کائنات کے بارے میں کہ اس کائنات کی حیثیت کیا ہے. اس شناخت کے نتیجے میں ہمارے سامنے کچھ حقائق آشکار ہوں گے, اور ان حقائق کے آشکار ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا پائیں گے. اور اس کے لیے اتنا کافی نہیں کہ میں عقیدے کی ایک کتاب پڑھ لوں تو معاملہ حل ہو جائے گا. کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے لیکن عقیدے کے اوپر عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ مثال کے طور پر اصول دین پانچ ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, اور معاملہ حل ہو گیا, یا مثلا توحید کی اقسام فلاں فلاں اقسام ہو گئیں, اس طرح معاملہ, اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے ہم لوگ صرف اس قابل ہوں گے کہ مسلمان گھرانے میں شادی ہوگی اور مسلمان قبرستان میں دفن ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. زندگی وہیں رہے گی, مشکلات وہیں رہیں گی. جو غیر مسلمانوں کی مشکلات ہوں گی ہماری بھی وہی مشکلات ہوں گی, بلکہ ایک لحاظ سے بدتر ہوگا, کیونکہ وہ دو کشتیوں میں نہیں بیٹھے ہوں گے, ہم دو کشتیوں میں بیٹھے ہوں گے. شہید صدر نے بہت خوبصورت لکھا اقتصاد نامے, کہنے کے لوگ کہتے ہیں تو کافر ہم سے بہتر ہیں, یہ کیوں بہتر ہیں ہم سے؟ اس کی وجہ وہ ایک کشتی میں بیٹھے ہیں, انہوں نے خدا کا انکار کیا, آخرت کا انکار کیا, انہوں نے کہا جو کچھ دنیا ہمیں دنیا بنانی ہے, اس دنیا بنانے کے لیے کسی کی گردن کاٹنی پڑے تو کاٹ دیں گے, اپنے 18 گھنٹے خرچ کرنے پڑے تو 18 گھنٹے بھی خرچ کریں گے. ہمارے ساتھ مشکل ہے, ہم دونوں کشتیوں میں بیٹھے ہیں, ایک طرف سے اللہ کے ماننے والے بھی ہیں, ایک طرف سے دنیا کے بغیر, دنیا کی محبت کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا, اس وجہ سے دونوں چیزیں برباد کر رہے ہیں. ورنہ ابھی کوئی اگر دنیا پرست ہی ہوتا تو یہ اس گلی کا یہ عالم ہونا چاہیے تھا, تو بھائی تم کم سے کم دنیا پرست ہو, دنیا تو صاف کر لو اپنی, نہیں مانتے تم جنت کو, جنت کے اندر تمہیں حور و قصور نہیں چاہیے, کم سے کم دنیا کے اندر اپنی سڑک تو صحیح کر لو, کم از کم اس پہ تمہارا حشر ہوا ہوا ہے, تعفن سے پورے علاقے کے اندر حالت خراب ہوئی ہوئی ہے, یہ دنیا بنائی ہے. اب اگر یہ دنیا نہیں بنا سکتے ہو تو کم سے کم دین کو آزمانے کے لیے ہی دیکھ لو کہ دین کیا کہہ رہا ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری دنیا خراب ہے چونکہ ہم نے آخرت بنانے کی کوشش کی ہے, وہ تو بھائی آخرت کا پہلا قانون کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, کون سی آخرت بنائی ہے؟ بس نتیجہ کیا ہے, نہ دنیا بنائی ہے نہ آخرت بنائی ہے, اس وجہ سے ہم خراب ہوئے ہوئے ہیں. ہم نے نہ دنیا بنائی نہ آخرت بنائی, انہوں نے کم سے کم امریکہ یورپ کے اندر انہوں نے کم سے کم دنیا بنا لی اپنی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کے پیچھے چلیں, ان کی طرح دنیا بنانے کی کوشش کریں, وہ کامیاب نہیں دے پائے, نہیں تو ہم بھی کامیابی نہ لے پائیں, نہیں ہم اس سے بہتر نتیجے پر جائیں. ہم آخرت بنانے کی طرف جائیں تاکہ وہ بھی ملے جو ان کو دنیا سے ملا ہے اور اس سے بڑھ کر ہمیں نصیب ہو پائے. امپورٹنٹ یہ ہے. اب یہاں تک آنے کے بعد ہمیں کچھ قوانین کو پہچاننا ہوگا, بہت سادہ سادہ سی قوانین جو اللہ نے جن کے اوپر ہماری زندگی رکھی ہے. پہلے ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اچھا ممکن ہے کوئی اپنے ذہن میں سوچ رہا ہو کہ بھائی اس یہ جو یہاں پہ خرابی ہے ہم اس کو حل نہیں کر پائیں گے. اس کا ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے, آپ ایک چھوٹے سے دائرے سے شروع کریں اور اس دائرے کو آہستہ آہستہ بڑھانے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر آپ نے کہا بھائی ہمیں صفائی کرنی ہے علاقے کے اندر, کہاں سے شروع کریں؟ اپنی ذات سے شروع کریں, اپنی ذات کی صفائی سے یہاں سے شروع کریں, اس دائرے کو آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کریں, اپنے گھر کو صاف کریں. البتہ ہر صفائی کا مطلب یہ نہیں کسی اور جگہ کو آپ نے زیادہ گندا کرنا ہے, نہیں, خود صفائی کا مطلب کسی اور جگہ کو اور صفائی دینی ہے, نہ کہ خرابی دینی ہے. تو آپ اپنے گھر کو صاف کرنا شروع کریں اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ اپنے گھر کو بھی صاف کریں گے اور لوگوں کو ایک ماڈل بھی دے رہے ہوں گے. اس کے بعد دیکھیں آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کیا ہو سکتا ہے کہ چند لوگ مل کر پوری گلی کو صاف کرنے کی کوشش کریں؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کر گزریں, اگر نہیں ہو سکتا تو کیا کریں؟ اگر نہیں ہو سکتا تو کیا کریں؟ جہاں تک کر سکتے ہیں اس کام کو کر گزریں, ہمت نہ ہاریں. سب سے اہم کام یہ ہے ہمت نہ ہاریں, خدا کے دین میں پیچھے نہ ہٹیں. انبیاء نے جو ہمیں سکھایا ہے, حضرت نوح علیہ السلام 950 سال طوفان سے پہلے تبلیغ کر رہے تھے. تو جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمت نہ ہاریں, کام کو کرتے رہیں چاہے ایک ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. خدا تو جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, خلوص نیت سے کر رہے ہیں, اس میں وسعت دے دے گا, اس کو کہیں نہ کہیں ترقی دے دے گا. آپ کوشش کریں. اور اس کی اس بات میں آخری جملہ اس اعتبار سے عرض کروں کہ کیا کسی کو پتا تھا کہ مثال کے طور پر امام خمینی کتنی بڑی حکومت بنا لیں گے؟ ہمارے ایک استاد تھے جو امام خمینی کی تحریک میں ان کے ساتھ تھے, تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم لوگ امام خمینی پیرس میں تھے اور ہم لوگ قم میں مثال کے طور پر نعرے لگاتے تھے شاہ کے خلاف, تو کہنے گے کہ ہمارا ایک کوئی جاننے والا تھا, وہ ہم سے کہتا تھا دیکھو یہ تمہارے نعروں سے شاہ نہیں جائے گا, ان چیزوں سے شاہ نہیں جاتا, یہ ساری چیزیں یہیں رہیں گی اور تم لوگ مر جاؤ گے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس چیز کو امام خمینی نے چھوٹی سی تحریک کے طور پہ شروع کیا ہے وہ عالمی سطح پہ دنیا تبدیل کر دے گی. ہم اور آپ اس کی مدیون منت ہیں اس وقت کے یہاں پر بیٹھے ہوئے, ہمیں وہاں سے شناخت ملی ہے. تو آپ چھوٹا سا کام خلوص کے ساتھ شروع کرتے ہیں, خدا جانتا ہے یہ خلوص کا چھوٹا سا کام وہ خدا کہاں تک پہنچائے گا. خدا کی دنیا ہے یہ, دنیا تھوڑی ہے, عام دنیا تھوڑی ہے. عام دنیا کے اندر آپ ہدف کے پیچھے بھاگتے رہیں, دولت کے پیچھے بھاگتے رہیں, دولت آپ کو مدد نہیں دیتی. اللہ کے دین میں اللہ کے پیچھے بھاگیں گے خدا خود سنبھالتا ہے, پھر کام کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. امام خمینی کی روح پر, روح کے اصال ثواب کے لیے جن کے اثرات پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, ہم لوگ مدیون منت ہیں ان کے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شاگرد ہونے کے ناطے انہوں نے خدمتیں کی ہیں, ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بس قانون کو پہچاننا بہت اہم ہے, قوانین کو پہچاننا بہت اہم ہے. آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہاں قوانین ہیں, اگر وہ قانون سمجھ میں آ جاتے ہیں آپ کی طاقت بڑھ جاتی ہے. سادہ سی ایک مثال ہے, پہلے بلڈ ٹرانسفیوژن کی کوشش کی جاتی تھی, مثلا ڈاکٹرز کسی انسان کے جسم سے خون نکالتے تھے کسی دوسرے کے جسم میں ڈالتے تھے, دیکھتے تھے کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. ماں کا خون بیٹے کو دیا, بیٹا مر گیا. باپ کا خون بیٹے کو دیا, مثال کے طور پر بیٹا مر گیا. کسی اجنبی کا چڑھایا تو چڑھ گیا, تو کنفیوز رہتے تھے کہ نہیں معلوم یہ جان کیسے بچتی ہے. کبھی پھر پتہ نہیں کیا کیا آئیڈیاز آنے لگے کہ روح کچھ اور ہوتی ہے, خون کے اندر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بعد میں ان لوگوں کے سامنے حقیقت کھلی کہ بھائی یہ بلڈ گروپس ہوتے ہیں, جب بلڈ گروپس میچ کر جاتے ہیں تو انسان کا خون چل سکتا ہے ورنہ نہیں چلے گا. جیسے یہ قانون سمجھ میں آیا بہت سارے انسانوں کی جانیں بچنا شروع ہو گئیں. یہ ہے قانون کی طبیعت کہ جیسے آپ کو قانون سمجھ میں آئے گا آپ بہت ساری طاقتوں کو حاصل کر پائیں گے. ابھی یہ جو پوری دنیا میں لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں ہوائی جہازوں کے اندر, یہ کیوں سفر کر پا رہے ہیں؟ ہم نے فزکس کے کچھ قوانین کو سمجھ لیا, ہماری دنیا نے فزکس کے کچھ قوانین کو سمجھ لیا. جیسے فزکس کے ان قوانین کو سمجھ لیا ہمارے پاس اڑنے کی مثلاً طاقت آ گئی. یہ جو علاج ہو رہے ہیں یہ سب قوانین کو سمجھنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اب آپ تصور کریں انسانیت نے گزشتہ 100 سال میں مادی دنیا کے چند قوانین سمجھیں تو طاقت یہاں پہ آ گئی ہے. اور اگر ہم لوگ مانوی دنیا کے قوانین سمجھنا شروع کر دیں پھر کیا ہونے والا ہے؟ اور مجھے لگتا ہے یہ وہ چیز ہے جو امام کی تشریف آوری کے اوپر حاصل ہوگی، کہ مثلا روایات کے اندر ہے کہ علم ایسے علوم ظاہر ہوں گے جو جس سے دنیا آگاہ نہیں تھی۔ امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد۔ تو اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، اگر ہم لوگوں کی اسلامی معرفت بڑھنے لگے تو اس کے نتیجے میں کچھ قوانین ہمیں سمجھ میں آئے۔ اچھا، ان قوانین کی سورس کیا ہے؟ قرآن کریم۔ ان قوانین کی اصلی ترین سورس قرآن کریم ہے، اور ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں لیکن ان قوانین سے آگاہ نہیں ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ورنہ جتنا ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے پرانے لوگوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ماہ رمضان کے اندر، مثلا ہر آدمی ایک سپارہ ایک روز روز بھر سپارہ تو پڑھ ہی لیتا تھا، اور 30 سپارے ہر ماہ رمضان میں قرآن کریم کے ختم ہو جایا کرتے تھے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر یہ اتنے سمجھ بھی رہے ہوتے تو کیا ہونا تھا پھر۔ اب کم سے کم یہ ہے کہ ہم اگلی نسل میں آنے کے بعد جو کام شروع کریں وہ یہ کہ قرآن کریم ابھی لفظ کی صورت میں باقی ہے، اب اس کو معنی کی صورت میں زندہ کریں، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنی اس نسل کے اندر اس بات میں اپ گریڈ ہو گئے کہ ہم لفظ سے نکل کے معنی میں چلے گئے، تو پھر ہماری اگلی نسل معنی سے نکل کے حقائق میں چلی جائے گی، پھر نہیں معلوم ہم لوگ کہاں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت کم سے کم کام یہ کریں کہ ہم لفظ سے نکلیں معنی میں جائیں۔ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ نسل وہ نسل ہے جو افراد کو چھانٹ رہی ہے۔ ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس آخری وقت کے اعتبار سے، امام کی تشریف آوری سے پہلے کے وقت کے اعتبار سے، اس روایت کے اندر لکھا ہے تم لوگ چھانے جاؤ گے، چھانے جاؤ گے اور چھانے جاؤ گے۔ عربی میں لفظ استعمال کیا ہے نفیس سے، ایک لفظ ہے تغربلو، غربال کہتے ہیں عربی میں چھاننی کو، جس میں مثلا آٹا وغیرہ چھانا جاتا تھا۔ اب تو وہ بوریوں میں آتا ہے تو وہ بات نہیں ہوتی، پہلے زمانے میں جب آٹا آتا تو اس کو چھاننا پڑتا تھا، تو اس میں کافی ڈسٹ وغیرہ ہوتی تھی، کنکر وغیرہ ہوتے تھے، وہ نکل جاتے تھے تو اصلی آٹا نیچے گر جاتا تھا، اس کو کہتے تھے، اس کو عربی میں کہتے ہیں غربال، چھاننا۔ فرمایا تم چھانے جاؤ گے، پھر چھانے جاؤ گے، پھر چھانے جاؤ گے، اتنے چھانے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے عرب کے اندر، پہلے زمانے میں گندم وغیرہ کا ذخیرہ کرتے تھے، گندم وغیرہ کو بچا کے رکھتے تھے، تو اس میں کبھی کیڑا لگ جایا کرتا تھا، کیڑا لگ جایا کرتا تھا، تو بجائے یہ کہ گندم کو پورے کو پھینکیں، چونکہ گندم بہت اہم تھا، بہت مشکل سے ظاہر بنتا تھا، ابھی تو بہت ساری چیزوں میں ہمارے پاس سہولت ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، اس جگہ کو ذرا سا کاٹ دیتے تھے جہاں پہ کیڑا لگا ہے، گندم کے اس ٹکڑے کو لیتے تھے، بہت محنت کا کام ہو جائے گا، ایک ٹکڑا لیں ذرا سا وہ کاٹیں جہاں پہ کیڑا لگا ہے تاکہ باقی بچ جائے۔ اب ظاہر جب آپ نے کیڑا لگی ہوئی جگہ کو کاٹ دیا ہے تو وہ جو گندم پورا تھا اس میں سے تھوڑا سا کم ہو گیا۔ فرمایا تم اتنے چھانے جاؤ گے، اتنے چھانے جاؤ گے جیسے گندم میں سے کٹ کٹ کے صرف چھلکا رہ جاتا ہے، سب ختم ہو جائے گا، تم لوگ صرف چھلکوں کی طرح رہ جاؤ گے، اتنی کم تعداد رہ جائے گی تم لوگوں کی جو دین کے اوپر باقی رہیں گے۔ تو یہ دور جو ہے وہ چھلنے کا دور ہے، ہم لوگ چھنتے چلے جائیں گے۔ یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں لفظ سے نکل کر معنی میں جائیں، کچھ لوگ لفظ سے بھی جا چکے ہوں گے، ان کی لفظ بھی ختم ہو چکے ہوں گے، ان کی زندگی سے قرآن نعوذ باللہ ختم ہو چکا ہوگا، ان کا قرآن کریم سے کوئی رابطہ باقی نہیں رہے گا۔ تو ایک طرف سے کچھ لوگ اس دور میں وہ ہوں گے جو لفظ سے نکل کے معنی میں جائیں گے، معنی سے نکل کے حقائق میں جائیں گے، اور کچھ لوگ بالکل الٹا جا رہے ہوں گے، یعنی وہ لفظ سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ ان کے مثال کے طور پر اجداد نے 30 سپارے ختم کیے ہوں گے قرآن کریم کے، ان کو توفیق نصیب نہیں ہوگی کہ ماہ رمضان کے اندر قرآن کھول کے دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ سب ہوگا اس دور کے اندر، یہ دور بہت عجیب دور ہوگا، یہاں پر کیمپس تقسیم ہوتے چلے جائیں گے، کچھ لوگ صحیح کیمپ میں پہنچ جائیں گے، کچھ لوگ غلط کیمپس میں پہنچ جائیں گے، تو ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اگر یہ دور وہ دور ہے جو عصر ظہور سے نزدیک ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ ایسا دور ہے، تو پھر ہمارا چھننا قطعی ہے، ہمارا نعوذ باللہ ایسا ہونا کہ کچھ لوگ دین کے ادارے سے باہر نکل جائیں گے عملاً، ایسا قطعاً ہوگا، تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی کہ ہم دین کے دائرے کے اندر باقی رہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ اچھا موقع ہے کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ سے نکل کر معانی میں چلے جائیں، قرآن کریم کے اوپر غور کریں۔ دیکھیں قرآن ہماری مشکلات کے حل کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے، اب میں ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر ایک کو اپنے پیسے میں اضافہ چاہیے، ہر ایک کو چاہیے، یعنی ہر آدمی چاہتا ہے میں کسی ایسی جگہ انویسٹ کروں، پیسہ لگاؤں جہاں سے پیسہ بڑھے، ہر ایک کی خواہش ہے. مثلا کوئی دکان کیوں کھولتا ہے؟ ہر ایک کے پیسہ بڑھانا چاہتا ہے. بینکس میں کیوں رکھتے ہیں، انویسٹمنٹس کیوں کرتے ہیں، میوچل فنڈس بنتے ہیں، وہ سب اسی لیے بنتے ہیں کہ لوگ پیسہ بنانا چاہتے ہیں. خدا تعالیٰ اس کے لیے کیا قانون ارشاد فرما رہا ہے؟ بہت سادہ سا قانون، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 61. اگر آپ کبھی موقع ملے سورہ بقرہ کو تقریباً 230-240 آیات کریمہ سے لے کر 230 نمبر سے لے کر تقریباً آخر تک آپ دیکھیں، اس میں اسلام کا اقتصادی نظام بنا ہوا ہے. اگر سورہ بقرہ میں آپ ملاحظہ فرمائیں تقریباً 230 نمبر کے بعد سے لے کر آخر تک، تو آپ دیکھیں گے اس میں اسلام کا اقتصادی نظام بنا ہوا ہے. مال کے لیے کیا طریقہ کار خدا تعالیٰ نے تجویز کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 261 میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا انفاق کی مثال کا مسئلہ حبتن امبتت سب آسنابل فکل سنبلتن مئت حبہ. فرمایا کوئی انفاق کرے اللہ کی راہ میں، اس کی مثال ایک ایسے دانے کی طرح ہے جس کو بویا جائے اور اس میں 7 دانے نکلیں اور ہر دانے سے ایک ٹہنی نکلے اور اس ٹہنی میں پھر 100-100 دانے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کے مقابلے میں 700 پر پہنچ جائے بات. اور اس کے بعد فرماتا ہے خدا واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اچھا اب آیا یہ قرآن کریم نہیں ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 261. آیا قرآن کریم میں کوئی شک ہے؟ نہیں، قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قانون ہے یا ایک واقعہ ہے؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ قانون ہے. ہماری زندگی کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہماری زندگی کے لیے نہ ہوتا تو یہ قرآن ناقص ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ دین کامل ہے، قرآن کامل ہے، اس پر ہم نے توجہ کیوں نہیں دی ہے؟ آیا یہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے؟ قطعاً ہمارے لیے بھی ہے. اچھا اب جواب میں آپ کہیں گے بھائی ہم نے صدقہ دیا نہیں بڑھا، کیا تصور کر سکتے ہیں غلطی کہاں ہو سکتی ہے؟ پھر کہوں گا آیا یہ قانون غلط ہو سکتا ہے؟ ظاہر کہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے میں نے دینے میں کوئی غلطی کی ہے، اس کا مطلب ہے میں نے صدقے میں جو نیت کرنی چاہیے تھی وہ نیت نہیں کی ہے، اس کا مطلب ہے جس مال سے میں نے صدقہ کیا ہے شاید وہ مال صحیح مال نہیں ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید خدا مجھے مال نہیں دینا چاہتا، کوئی اور بڑا کمال دینا چاہتا ہے. جو کچھ بھی ہے خدا بہتر نصیب کرے گا، میرا یقین کیوں کم ہوا ہے؟ یہ ہماری مشکل ہے. ہماری جو اصلی ترین مشکل ہے اس وقت وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اس پر یقین نہیں رہا ہے. اور اس یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے عمل ختم ہو گیا ہے. اب سادہ سادہ سے باتوں کو لے کر اگر ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں، اس کو احیاء کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ علامہ اقبال نے کچھ لیکچرز ایک دفعہ دیے تھے، اس کا نام انہوں نے بہت اچھا نام رکھا تھا، اور وہ مجھے نام لگتا ہے ہمیشہ ویلڈ ہوتا ہے. انہوں نے لکھا تھا ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، اسلامی افکار کی تعمیر مجدد. دین دوبارہ نہیں بنے گا، دین سے جو ہم نے سوچا ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا. دین تو ایک ہی دین ہے جو اللہ کا دین آیا قرآن کی صورت میں، اس میں دوبارہ تعمیر نہیں ہوگی ہے، اسلامک تھاٹس کے اندر تعمیر کرنی پڑے گی دوبارہ، ان کو صحیح کرنا پڑے گا. تو جو دین ہے وہ تو صحیح ہے، ایک ہی دین ہے اللہ کا دین ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی ہے. ہم نے جو دین کو سمجھا ہے اس میں خرابی آئی بھی ہے، اس کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا. کیسے صحیح کریں گے؟ ایک ایک اینٹ صحیح کرتے چلے جائیے. اپنے آپ سے کریٹیکل کوشچن کریں، خدا ہے یا نہیں ہے؟ لڑیں اپنے آپ سے، ثابت کریں اپنے لیے کہ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ. پھر دیکھیں آپ جواب دے سکتے ہیں کیا. جب آپ ہر طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ ہاں خدا ہے، تب پہلی اینٹ آپ کی صحیح ہوگی کہ ہاں اب یہ طے ہو گیا کہ خدا تو ہے. اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں کیا قیامت پہ یقین ہے. کریٹیکل تھنکنگ کریں، جو آپ جواب دیں اس کے اندر نقص نکالیں، اتنا نقص نکالیں جواب دیں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ ہاں خدا بھی ہے اور قیامت بھی ہے. اس کے بعد پھر قرآن کریم کے بارے میں سوچیں، آیا یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے؟ پھر دوبارہ میں کہوں گا کریٹیکل تھنکنگ کریں. نہ ہو تو کیا ہوگا؟ مثلا کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی اگر خدا ہے، جنت ہے، تو چلو میرے اعمال کی جزا ملے گی. نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ پھر میرے سارے اعمال پھر بیکار جا رہے ہیں، اس کا مطلب کچھ ہے ہی نہیں پیچھے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس طرح سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے دین کے اوپر اپنے یقین میں اضافہ کریں، اور اس کے بعد آ کر ان مسائل کے اوپر پہنچیں. اب آپ ایک قانون کے سامنے ہیں، خدا نے مطالعہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انفاق کرو. تمہارے پاس راستہ یہی ہے، اس سے بڑھنا بھی ہے تمہاری زندگی میں مشکل حل ہونی ہے. اب میں اس کو یہاں پہ روک دیتا ہوں کل کے لیے, اور ایک سادہ سا قانون آپ کی زندگی میں عرض کرتا ہوں جس کا مجھے تقریباً یقین ہو گیا ہے. تقریباً یقین کا مطلب یہ ہے کہ میں تقریباً 90-95% اس بات پہ پہنچا ہوں کہ یہ قانون قطعی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی الہی قوانین کی روشنی میں. ایک بات سمجھ میں آئی, جو انسان کو چاہیے وہ کسی کم مقدار میں دوسروں کو دینا شروع کر دے, خدا بڑھا کے واپس کر دیتا ہے. تقریباً یقین ہو گیا مجھے, یعنی مجھے سمجھ میں آ گئی, اگر مجھے احترام چاہیے میں دوسروں کا احترام کرنا شروع کر دوں, خدا میرا احترام بڑھوا دے گا. اگر مجھے پیسہ چاہیے میں پیسہ دینا شروع کر دوں, میں جتنا دوں گا خدا بڑھا کے واپس کرے گا. یہ بات بھی مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جو یہ عمل ہے کہ میں دوں اور خدا مجھے واپس کرے گا, یہ اچھائی میں بھی ہے اور برائی میں بھی ہے. یعنی مثلا اگر میں نے لوگوں کے ساتھ مکاری کی تو کیا ہوگا, لوگ میرے ساتھ مکاری کریں گے. اگر میں نے لوگوں کو فریب دیا تو لوگ میرے ساتھ فریب کریں گے. اگر میں نے لوگوں کو غم دیا لوگ مجھے غم دیں گے. اور اگر اس کے اپوزٹ کر لوں, اگر میں نے لوگوں کو خوشی دی پھر مجھے خوشی ملے گی, اگر میں نے لوگوں کے لیے آسانی دی پھر خدا میرے لیے آسانی دے گا. نہیں معلوم کتنی آیات ہیں جو اس قانون کے ثبوت کے طور پہ ملتی ہیں. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ قانون دنیا میں ختم نہیں ہوگا, آخرت تک چلے گا. اگر میں خوشی یہاں پہ دوں گا لوگوں کو, کچھ خوشیاں لوگوں کی مجھے یہاں ملیں گی جو میرے دیے سے زیادہ ہوں گی, پھر اس سے زیادہ برزخ میں ملیں گی, پھر اس سے زیادہ قیامت میں ملیں گی. اور مجھے نہیں معلوم خدا کا یہ زندگی دینے کا معاملہ کتنے مراحل پر مشتمل ہے, لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کسی چیز کو فنا نہیں کرتا ہے, سب کو باقی رکھتا ہے. ہمارے جتنے اعمال حسنہ ہیں یہ بھی باقی ہیں, اور جتنے برے اعمال ہیں یہ بھی باقی ہیں. کوئی گناہ ہو کر مٹے گا نہیں سوائے یہ کہ خدا معاف کر دے, اور کوئی عمل حسنہ نہیں مٹے گا خود سوائے یہ کہ ہم خود برباد کر دیں, ورنہ سب باقی رہے گا. یہاں کوئی چیز فنا نہیں ہوتی ہے, یہاں سب کچھ باقی رہتا ہے. تو آپ اس قانون کو سمجھ لیجئے, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. باقی انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا, اور اس وقت یہ ہے کہ کوشچن آنسر کا سیشن ہے. اس قانون کے اوپر تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا, اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کیجیے گا, دیکھیے آپ کہاں تک اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں, کہاں تک آپ کی زندگی میں اس سے سہولت آ سکتی ہے, اور اس سے آپ کیا کیا نتائج حاصل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا تحمل رکھیے گا, اور انشاءاللہ آپ اس کے نتائج کو اپنی زندگی کے اندر احساس کریں گے. میں ایک دفعہ پھر خلاصے کے طور پہ کہہ دوں, مجھے بعض اوقات خواہش یہ ہوتی ہے کہ 28 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے, جن چیزوں کو میں نے بہت مشکل سے سمجھا ہے اس کو کچھ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں, تاکہ ان کا وقت بچ جائے. یہ قانون بہت مشکل سے سمجھ میں آیا ہے کہ آپ جو کچھ دوسروں کو دیں گے یہ آپ کو واپس ملے گا کچھ بڑھ کے. اگر آپ اس کو زندگی میں استعمال کرنا شروع کر دیں آپ کو نتائج بہت ملیں گے. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے, آپ سے میں کہوں نا دین نے یہ کہا ہے آپ نہیں مانیں گے, آپ سے میں کہوں فلاں آتھر نے امریکہ کے اپنی بک میں لکھا ہے اب آپ مان لیں گے. مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ, دین پہ سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے, ہم دین کے معتقد نہیں ہیں. اب ان لوگوں کی خاطر جو اس سے نہیں مانتے ادھر سے مانتے ہیں. میں ایک عجیب بات بتاؤں, ایک کتاب پبلش ہوئی تھی امریکہ میں پرسنل فائنینس کے اوپر, انسان اپنی زندگی میں پیسہ کیسے بنائے, پیسے کو انویسٹ کہاں پہ کرے, پرسنل فائنینس کے اوپر. کمپنی کے فائنینس کی بات نہیں ہو رہی, انسان کے اپنے فائنینس کی بات ہو رہی. پرسنل فائنینس میں بیسٹ بکس کاؤنٹ کی جاتی ہے, بیسٹ سیلر کاؤنٹ کی جاتی ہے, بے تحاشا بکی ہے, ملینز کے اندر وہ کتاب بکی ہے. صحیح ہے, کتاب کا ٹائٹل بڑا عجیب سا ہے, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, ایک کتاب اس کے اندر ہے, بے انتہا یہ کتاب بکی ہے. یہ آدمی بڑا کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے پیسے بنانے کے اندر, بہت اس نے پیسہ بنایا ہے. اپنی کتاب کے اندر ایک جملہ لکھتا ہے, اور میں اس جملے کو پڑھ کے اچانک حیران رہ جاتا ہوں کہ آدمی خدا کو بھی نہیں مانتا ہے, یہ آدمی خدا کو بھی نہیں مانتا ہے. اپنی کتاب میں لکھتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے, یہ ریئل اسٹیٹ میں کام کرتا تھا, پراپرٹیز خریدتا ہے پراپرٹیز بیچتا ہے. تو کہنے لگا کہ میں ایک شہر کے اندر گیا, وہاں مجھے کوئی اچھا ڈیل کرنا تھا, کوئی بڑی پراپرٹی لینی تھی تاکہ میں اس کو بیچوں گا پھر خوب پیسہ بنے گا. تو کہنے لگا میں کافی دیر تک گھومتا رہا مجھے نہیں ملا, کوئی اچھی ڈیل نہیں مل کے دی. تو میں نے سوچا کہ مجھے اگر اچھی ڈیل چاہیے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں غور کیا کہ میں نے جب دوسروں کو ڈیل کروائی ہے تو مجھے بڑی ڈیل ملی ہے. اس کے بعد کہنے لگا میں نے فوراً یہ غور کیا کہ آخری چند دنوں میں کس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا کوئی کام کروا دو. تو مجھے یاد آیا کہ فلاں آدمی نے کہا تھا کہ میرا کام کروا دو, میں نے فوراً اس کو فون کیا, اس کا کام کروایا, اور اس کے بعد مجھے یقین تھا کہ اب میرا کام ہو جائے گا. اس کے بعد کہتا ہے میں اسی روڈ پہ نکلا جس پہ میں 3 دن سے جا رہا تھا, اور مجھے اچانک ایک جگہ نظر آئی کہ ہاں یہ میرے خریدنے کی جگہ ہے. صحیح ہے. کہتا ہے میرا یقین ہو گیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں کوئی کام کروانا ہے تو دوسرے کا کوئی کام کر دو. اس کے بعد ایک عجیب جملہ لکھتا ہے, کہنے لگا میں نے یہ تجربہ اتنا کیا ہے کہ اب مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے, کروانا بھی ضروری نہیں ہے, نیت کرنا بھی کافی ہے. عجیب ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا ہے نیت کرنا بھی کافی ہے, یعنی اتنی نیت کر لو کہ میں دوسرے کی مشکل حل کروں گا, تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. کہیں خدا کا معتقد نہیں ہے یہ کائنات اور نیچر کے ہڈن ہینڈز کا معتقد ہے, خدا کا معتقد نہیں ہے. ہم خدا کے معتقد ہیں تب ہمیں یقین نہیں آ رہا. اس پہ غور فرمائیے گا انشاءاللہ ہماری زندگی میں آسانی خدا نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کوشش کیجیے گا سوالات مختصر ہوں, اور اسی کی خاطر شاید انہوں نے پیپرز کو ویسے ہی کاٹ کے دیا ہوگا. میں اس ترکیب کو اچھا سمجھتا ہوں کہ پیپرز ویسے ہی کاٹ کے دے دو تاکہ لوگ پوری پوری سٹوری نہ لکھ پائیں, اور لمیٹڈ کوشچن کے لیے ان کے پاس لمیٹڈ اسپیس ہو. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ریلیونٹ ہوں, یعنی جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں اس سے نزدیک ہو, ادھر ادھر کی بہت زیادہ باتیں نہ ہوں. میں شروع کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اکٹھا جمع کر لو پھر ایک ساتھ لے آئیں. میں نے ان سے کہا کہ ایک ساتھ جمع کر لیں, کئی سوالات ہو جائیں تو پھر اکٹھا لے آئیں تاکہ ان کو بار بار نہ آنا پڑے. سوال انہوں نے اس طرح سے کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لکھا قرآن کریم کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا عربی کو بھی پڑھنا ضروری ہے, جبکہ اس کے تلفظ زیر زبر میں غلطی ہو سکتی ہے, تو صرف اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو کافی ہے؟ یعنی انہوں نے پوچھا کیا اتنا کافی ہے؟ عربی کی اپنی برکات ہیں. آپ جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ عربی میں نازل ہوئی ہے. یہ الفاظ مقدس ہیں, ان الفاظ کو بغیر وضو کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, یہ الفاظ مقدس ہیں. لہذا اگر میں آپ سے کہوں قرآن کریم سمجھنے کے لیے اردو ضروری ہے لہذا آپ عربی پڑھنا چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک نورانیت سے محروم کر دوں گا. میں اچھا نہیں کروں گا, یہ اپنی زندگی میں بھی اس کو تجویز نہیں کروں گا. اس عربی میں ایک نورانیت ہے, ورنہ اس کو وضو کے بغیر ہاتھ لگانا خدا الاؤ کر دیتا, اس کو اجازت نہیں خدا نے. اس کا مطلب ہے اس میں کچھ ہے. بس عربی کو بھی پڑھیں اور ترجمہ بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی قرآن شناخت میں اضافہ ہوتا رہے, لیکن عربی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں. اب تصور فرمائیں ایک مصلحت کم سے کم اتنی ہے کہ خدا تعالیٰ نے نماز میں سب کو عربی پڑھنا واجب قرار دیا ہے. چاہتا تو کہہ سکتا تھا اپنی اپنی زبانوں میں پڑھو, جیسے یہاں پر پاکستان کا ایک پولیٹیشین تھا, مر چکا ہے, اس نے یہاں پہ اعلان کیا تھا لوگوں سے, کہا تھا اپنے ماننے والوں سے کہ تم لوگ نمازیں اپنی اپنی زبان میں پڑھا کرو. وہ جو کوئی جس کے منہ میں آتا ہے وہ دین اسلام کے بارے میں کہنا شروع کر دیتا ہے, لیکن خدا کا دین بہرحال قانون رکھتا ہے. ہاں, اب اسی ٹائپ کا ایک سوال جو تھوڑا سا ارریلیونٹ ہے لیکن ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ ہمیں ہائر اسٹڈیز چھوڑ کر مدرسہ جوائن کرنا چاہیے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی مجھ سے کہے کہ کیا یہ کریں کہ سب لوگ انجینئرنگ چھوڑ کر میڈیکل میں آ جائیں, یا سب لوگ میڈیکل چھوڑ کے انجینئرنگ میں چلے جائیں, یا سب لوگ یہ دونوں چھوڑ کے مدرسے میں چلے جائیں. کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ایسا نہیں ہو پائے گا کہ سب لوگ یہ سب چھوڑ کر ایک فیلڈ میں چلے جائیں گے. باقی فیلڈس کا کیا ہوگا پھر؟ وہ بھی انسانوں کی ضرورت ہے, میڈیکل سائنس انسانوں کی ضرورت ہے. ہاں یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں پرائیورٹی کس کو حاصل ہے, اولویت کس کو حاصل ہے. اولویت کی اگر بات کرے مجھ سے تو پھر میں اس سے کہوں گا بھائی پہلے تمہاری صلاحیتوں کا معاملہ ہے, تمہاری دلچسپی کا معاملہ ہے. اگر کوئی کہے نہیں میری صلاحیت اور دلچسپی دونوں میں برابر برابر ہے, تو پھر میں کہوں گا پھر دین کی طرف توجہ دینا بہت اہم ہے, دین کی طرف توجہ دینا بہت ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی میں دین کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکتا, میں مدرسہ جاؤں میری پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی, تو میں اس سے کہوں گا ٹھیک ہے تم پھر ہائر اسٹڈیز کی طرف جاؤ. آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بعض اوقات ٹکراؤ بھی نہیں ہے, آپ ہائر اسٹڈیز بھی کریں اور دین کے اندر مدرسے کے اندر بھی پڑھیں. اب تو الحمدللہ رب العالمین ایسے وسائل بنتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کریں اور آپ اپنی اعلیٰ تعلیم جو یونیورسٹیز وغیرہ سے لینا چاہتے ہیں ان کو بھی حاصل کرتے رہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب وہ پرانا سے ایک سوال ہے, کچھ سوالات ہوتے ہیں جو پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں, ان میں سے ایک سوال یہ ہے, خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, قانون تو خدا کے ہاتھ میں ہے, ہماری کوشش کیسے ہے؟ وہی پرانا معاملہ کہ بھائی اللہ عزت دیتا ہے اللہ ذلت دیتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. اس کا جواب میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, قانون خدا دیتا ہے, انتخاب ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں تیزاب رکھا ہو یہاں پانی رکھا ہو, تیزاب کی تیزابیت خدا نے دی ہے قانون کی صورت میں، پانی کے اندر ٹھنڈک خدا نے دی ہے قانون کی صورت میں، انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کسے لیں گے؟ اگر تیزاب لیں گے تو آگ لگے گی، آگ کس نے لگائی ہے؟ یہ بھی خدا نے لگائی ہے، چونکہ تیزاب کی تیزابیت خدا نے دی تھی. اگر آپ پانی پئیں گے تو ٹھنڈک کس نے دی ہے؟ یہ بھی خدا نے دی ہے، کیونکہ اس کی ٹھنڈک کی خاصیت بھی خدا نے دی تھی. انتخاب آپ کا ہے، آپ کو اس بات کے اوپر کوشش کرنی کہ آپ کا انتخاب اچھا ہو. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ بھی پرانا سوال ہے، ایک اور پرانا سوال لکھا ہے، اگر ہر چیز کا حل پریکٹیکل ہے تو دعا کا کیا رول ہے؟ یعنی اب تصور یہ، ہم یا صرف دعائیں کریں گے یا دعائیں قطعاً نہیں کریں گے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کام کر لیں؟ اللہ کے رسول دونوں کام کرتے تھے، دشمن سے لڑتے بھی تھے، اللہ سے دعا بھی کرتے تھے. نہ دعا کے بہانے میدان چھوڑ کر حجرے میں بیٹھتے تھے، نہ میدان میں جانے کے بہانے نماز کو ترک کرتے تھے، دونوں کام کرتے تھے. تو کسی ایک کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اسباب دو قسم کے ہیں، کچھ اسباب دنیاوی اسباب ہیں، کچھ اسباب معنوی اسباب ہیں. سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، سورہ انفال میں فرمایا، اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تم کسی گروہ کے مقابلے میں آؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. دونوں کام کرو، ثابت قدم ہو جاؤ دشمن کے سامنے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ایک جگہ پہ فرماتا ہے، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. دشمن کے مقابلے میں اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کرو، اور پھر فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو دونوں چیزیں چاہیے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو کوشچنز یہاں پر ہیں اور کم جگہ کے باوجود کافی کچھ ہے. بھائی انہوں نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بزرگوں کو ریفرنس کیا ہے. میں بعض اوقات پڑھتے وقت ایسی چیزوں کو نکال دیتا ہوں جو ایکسٹراز ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ وہی پڑھ رہا ہوں جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اگر کچھ ایسی ہو جو غلط لکھی ہوتی ہو، جس کو پڑھنے سے لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، لوگ غلط چیزیں سمجھ سکتے ہیں یا اس میں کوئی ایسی چیز رکھی ہو، تو میں اس کو چینج کر دیتا ہوں. لکھا ہے، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، اب میں نے پڑھ دیا، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ دین سے زیادہ دنیا بھاری، اور دین و دنیا کو متوازن کر کے چلیں. اس بات کی کتنی حقیقت ہے؟ اگر یہ جملہ لیں، دین و دنیا کو متوازن کر کے چلیں، یہ بات صحیح ہے. دین پہ بھی توجہ دیں، دنیا پہ بھی توجہ دیں، ٹکراؤ ہو جائے تو کس پہ توجہ دیں؟ پھر آخرت پہ توجہ دیں، صحیح ہے. بس دین اور دنیا دونوں لے کے چلیں، کاروبار بھی کریں، عبادت بھی کریں، آرام بھی کریں. اہل بیت نے اس کا طریقہ دیا ہوا ہے، فرمایا زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ عبادت کرو، ایک حصہ معاش پہ توجہ دو، ایک حصے میں آرام اور تفریح کرو. کتنا مناسب قانون ہے. کشمیر کے ایک اسکالر ہیں، انہوں نے اس جملے کے اوپر پی ایچ ڈی کیا اکنامکس کے اندر انگلینڈ سے، اس جملے کے اوپر کہ زندگی میں سیٹسفیکشن لینے کے لیے اہل بیت نے یہ فارمولا دیا ہے، اس فارمولے کی حقیقت کتنی ہے. بہت خوبصورت کام ہے. آپ کے پاس تین حصے ہیں، ایک حصے میں معاش کی جد و جہد ہے، ایک حصے میں اللہ کی بندگی ہے، ایک حصے میں آرام تفریح ہے. آپ اپنی زندگی کو اسی حساب سے تقسیم کریں. اس کے بعد ایک پھر تھوڑا اسی ٹائپ کا ایک سوال ہے. پہلے دوسرا سوال یہ کہ پہلے خود کے بارے میں سوچو، یعنی اپنا فائدہ سوچو، اس کے بعد دوسروں کے لیے سوچو. کیا یہ صحیح ہے، یا دوسروں کی پریشانی کو پہلے اولویت دی جائے، جبکہ ہمارے آئمہ نے ہمیشہ دوسروں کی پریشانیوں کو زیادہ اہمیت دی ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، وہ یہ کہ ہاں، آپ پہلے دوسروں کے لیے سوچیں، پہلے دوسروں کے لیے سوچیں، پھر اپنے لیے سوچیں. لیکن اس کا ایک عمیق جواب بھی ہے، یہ جو آپ دوسروں کے لیے سوچ رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ بھی اپنے لیے ہے. کیوں؟ آپ کو اس میں سیٹسفیکشن ملے گا، آپ کو اس میں جزا ملے گی، آپ کو اس میں انعام ملے گا. تو پہلے آپ نے کس کو سوچا؟ پھر اپنے آپ کو سوچا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں حب النفس، اپنے لیے محبت رکھنا. کوئی انسان حب النفس سے خالی نہیں ہے، وہ جتنا بھی دوسروں کے لیے سوچے گا پلٹ کر اسی کو ملنا ہے، تو وہ پھر وہ اپنے لیے سوچ رہا ہے. مثال کے طور پر ہم سوچتے ہیں کسی شخص نے دوسرے کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، اب اس نے تو پہلے دوسرے کو سوچ دیا نا، اپنی تو جان ہی خطرے میں ڈال دی. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کو اپنی زندگی کی قیمت اس وقت کم لگی جب دوسرے کی جان خطرے میں پڑی. تو اس نے پھر دوبارہ اہمیت اپنے آپ کو دی کہ میری زندگی کی قیمت کم ہو جائے گی، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگے گی اگر میں نے یہ کام نہیں کیا، تو وہ حب نفس حاکم رہے گا. اصل جواب اس کا یہ ہے، ورنہ ظاہری جواب یہ ہے کہ ہاں دوسروں کے لیے سوچنا ایثار اور قربانی ہے، وہ اچھا ہے، فضیلت رکھتا ہے. لکھا ہے یقین کی پختگی کی منزلت کیسے پائی جاتی ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں یقین آپ کا مضبوط کیسے ہوتا ہے. آپ اپنی زندگی میں آزما آزما کے بہت ساری چیزوں پہ یقین حاصل کر سکتے ہیں. آزمائیں، جب خدا کے لیے خدا سے نصرت مانگ کر میں نے زندگی گزاری تو کیسی تھی، جب خدا کے اصولوں پر چل کے زندگی گزاری تو کیا نتائج لیے. اپنی زندگی کے تجربوں سے سیکھنا اور بالاخص اپنی غلطیوں سے سیکھنا انسان کو عالم بنا سکتا ہے. انسان کتابوں سے اتنا اچھا نہیں سیکھے گا جتنی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور غلطیاں بے تحاشا کرتا ہے تو اس کے لیے سیکھنے کے لیے مورد بہت زیادہ رہیں گے. ہمیشہ کوشش کریں اپنی زندگی سے سیکھتے رہیں کہ ہم نے مثلا خدا کے بارے میں کس طرح سے زندگی اب تک گزاری تو کیا نتائج نکلے، کیا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. آہستہ آہستہ انسان کو یقین بڑھنے لگتا ہے. لکھا ہے کہ ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، قانون نہیں بنا پاتے. قرآن کریم سے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، قانون نہیں بناتے. قانون کس طرح بنائیں، اور بنائیں تو یہ کیسے یقین ہو کہ اس آیت سے یہی قانون خدا مراد ہے. اس میں آپ تفسیر کا سہارا لے لیجئے. مثلا اردو زبان میں تفسیر نمونہ آج ایک اچھی تفسیر ہے، اس کے اندر ان باتوں پہ توجہ بھی ہے، اور آہستہ آہستہ جب آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا اس کی مدد سے تو آپ کے ذہن میں خود بخود کچھ چیزیں واضح ہونے لگیں گی. اور ان سب کے پیچھے خدا سے نصرت طلب کریں کہ ہمارے دلوں کو قرآن کے حقائق کے لیے ظرف بنا دے. ایک بات سمجھ میں آتی ہے اگر ہم اس کو ہم شاعرانہ انداز میں سوچیں کہ خدا اپنی اہم چیزوں کو اپنے دشمنوں کو نہیں دے گا، تو جو بہت اہم چیز ہوگی وہ اپنے بہت نزدیکی بندوں کو دے گا. تو اتنی آسانی سے قرآن کے حقائق ہمارے پاس نہیں آنے چاہیے، اس میں دیر لگنی چاہیے. جب تک ہماری پاکیزگی نہیں بڑھے گی، وہ جو آئے کریمہ فرماتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا پائے گا. تو شاید پہلا اسٹیج سمجھنے سے بھی پہلے یہ ہے، یا سمجھنے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی پاکیزگی کو بڑھائیں، اپنی زندگی میں پاکیزگی بڑھائیں. لکھا ہے کہ ہم قرآن کریم کے اصولوں کی زندگی میں کیسے پیروی کر سکتے ہیں، قرآن کریم کے اصولوں کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں. بہت سادہ سا، اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ ایثار کرنا اچھی بات ہے، کسی چھوٹی سی چیز میں ایثار کر کے آپ اپنی زندگی میں اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. آپ کو پتہ چلا ہے صدقہ کرنا اچھا ہوتا ہے، ریگولر بیسس پہ صدقہ کرنا شروع کر دیجئے. قرآن کریم فرماتا ہے سحر کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ سحر کے وقت سے فائدہ اٹھائیے. فالو کرنا تو بہت ہی آسان ہے، جو قانون پتہ چل جائے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. خدا فرماتا ہے مجھے سچے بندے پسند ہیں، آپ سچائی کو اختیار کر لیجئے. خدا کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ صبر کرنا شروع کر دیجئے. تو فالو کرنا آسان ہے. ہاں جب آپ فالو کرنے لگیں گے تب مشکلات آئیں گی، اور وہ ہمارا نفس سب سے پہلے آئے گا، وہ اجازت دے. انہوں نے تعلیمی نظام کے حوالے سے ایک سوال کیا ہے جو فی الحال شاید اس سے بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ اہل سنت دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں ساتھ چلا رہے ہیں، کیا ہمارے یہاں یہ ممکن ہے؟ ہمارا یقیناً ممکن ہے، ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے مفید اور کارآمد انسٹیٹیوٹس کم بنائے، ہم نے ادارے کم بنائے. شیعہ قوم کے ساتھ پاکستان میں مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے اس کے پاس ادارے نہیں ہیں، اس کے پاس افراد ہوتے ہیں، اس کے پاس کچھ اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور کچھ پرسنالٹیز ہیں، بیچ میں ادارے نہیں ہیں. جیسے ہی کوئی بندہ مرتا ہے اس کی جگہ خلا آ جاتا ہے، اسٹریٹ پاور کو دوسرے لوگ مس یوز کر لیتے ہیں. اگر ادارے ہوں تو اس کے مسائل کسی اور طرح سے حل ہوں گے، اور اس کی بہت واضح نشانی ہے. مثلا پورے پاکستان کی سطح پہ کوئی ہماری یونیورسٹی ہے نہیں ہے، پورے پاکستان کی سطح پہ ہمارے کتنے نشر و اشاعت کے ادارے ہیں، کتنے میگزینز ہمارے مہینے کی کتنی سرکولیشن پہ چل رہے ہیں. تو جو بہت مشہور و معروف رسالے ہیں ہمارے پاس، ان کی سرکولیشن 5000 میں نہیں جاتی. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں. تعلیمی ادارے کتنے ہیں، کتنے اسکولس، کتنے کالجز، کتنی یونیورسٹیز، کتنے تحقیقی ادارے، سب. ہم نے جو بہت بڑی کوتاہی کی ہے گزشتہ 40-50 سال کے اندر، آخری 8-10 سال میں کچھ امپروومنٹ آنا شروع ہوئی ہے وہ اداروں کے معاملے میں, اور اس ٹائپ کے اداروں کے نہ ہونے سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے. جیسے ہی کوئی ہمارا بندہ شہید ہوتا ہے, مرتا ہے, ہمارے پاس خلا آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ایک آدمی کے اوپر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, اس کے مرتے ہی سب ختم ہونے لگتا ہے. جب ادارے بنیں گے تو ان کے اندر استقلال ہوگا. ہم مثال کے طور پر دنیا اسلام میں مثال دوں تاکہ وہ زیادہ اچھا رہے. حوزہ علم قم فرد کے اوپر نہیں ہے, ادارہ ہے. مراجع آتے رہتے ہیں, دنیا سے جاتے رہتے ہیں, حوزہ علم قم باقی ہے. نجف فرد پہ نہیں ہے, نجف ادارہ ہے. آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, لوگ شہید ہوتے ہیں, بہت زیادہ شہید ہو جاتے ہیں, ختم نہیں ہوتا معاملہ. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ون مین شو ہوتا ہے. ایک مدرسہ بنتا ہے, اس کے ایک پرنسپل ہوتے ہیں, جس دن وہ فوت ہوتے ہیں اس مدرسے کا کام ختم ہو جاتا ہے, ادارے نہیں بنتے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ تورات میں قانون حق و باطل ہے. انہوں نے ریفرنس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 لکھا ہے, 53 لکھی ہے, اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل کو جدا کرنے والا قانون عنایت کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس کے بعد انہوں نے سوال یہ لکھا ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن پاک میں کوئی اقتصادی یا سیاسی قانون نہ ہو؟ نہیں, ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اقتصادی اور سیاسی قانون نہ ہو, بلکہ اس کا ہونا ضروری ہے. سادہ سی لکھا ہے, قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے, غیر متقی کیا کریں؟ اب میں جو چیزیں نہیں پڑھتا وہ یہ ہے, ظاہر ہمیں نہیں پتہ کس نے لکھا ہے, لہذا ہم بالکل فری ہیں. کوئی تبصرہ کرے اس کو برا نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کس نے لکھا ہے. پہلا متقی تے سے لکھا ہے, دوسرا متقی تو سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک دفعہ صحیح لکھ لیا تھا, اب تو پھر غلط لکھنے کی کیا ضرورت ہے, اسی کو کاپی کر کے بھی صحیح لکھا جا سکتا تھا. خیر, قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے, غیر متقی کیا کریں؟ خدا تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ فرمایا, ہدن للناس, انسانوں کے لیے ہدایت ہے. انسان تو ہے نا کم از کم. بس کبھی فرماتا ہے ہدن للناس ہے, انسانوں کے لیے ہدایت ہے, کبھی فرماتا ہے ہدن للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. پھر ممکن ہے سامنے والا پوچھے بالآخر انسان کے لیے یا متقی کے لیے؟ جو جس سطح پر ہے اس سے بعد کے لیے ہدایت ہے, جو جس سطح پر ہے. انبیاء کے لیے بھی ہدایت ہے, اس سے بعد والی سطح کے لیے. جو جس سطح پر ہے اس سے بعد والے کے لیے ہدایت ہے. عظمت قرآن پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. دیکھے, کیا اسلامی تعلیم پر اپنی زندگی کہ پورے وقت لگانا ہماری بدقسمتی نہیں, جبکہ یہ ہمارے فرائض میں سے ہونا چاہیے اور دنیا کو تسخیر کرنا چاہیے؟ لب لباب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اس کا مطلب کیا نکلے گا. یعنی اگر 2-3 مطلب نکل سکتے ہیں, کل اس کو زیادہ واضح کر دیجیے گا تو میں انشاءاللہ اس کا جواب عرض کر دوں گا انشاءاللہ, اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعال اس کوشش کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم کی معلومات اور ان کے حقائق حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ کوششیں ہمارے امام کی تشریف آوری کے لیے زمینہ فراہم کریں, قرآن کریم کی بہتر شناخت حاصل کرنے کے لیے, اور ظہور امام میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.